مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم دوستو، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مبشر علی زیدی، ہماری پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور کنٹرول روم انجینئر ہیں پیٹر ہنڈلے۔ آج ہم بات کریں گے ایک عوامی مسئلے پر، اور وہ مسئلہ ہے مہنگائی۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، بلکہ ہمارے والدین نے بھی جب سے ہوش سنبھالا ہوگا انہوں نے یہی سب کو کہتے سنا ہوگا کہ بہت مہنگائی ہے۔ عوام کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے، تاجر کہتے ہیں کاروبار مندہ ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ سب اچھا ہے۔ اب اچھا ہے یا نہیں، مہنگائی ہے تو کس قدر ہے، کیا اس سے جینا مشکل ہو گیا ہے، بنیادی ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں کیا مہنگی ہوئی ہیں، اور کیا اتنی مہنگی ہوئی ہیں کہ عوام کی برداشت سے باہر ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے، عام لوگوں سے بھی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے فیس بک پر بھی یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ مہنگائی سے پریشان ہیں یا پریشان نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو بہت سے دوستوں نے کامنٹ کیے ہیں، کوئی لگ بھگ 100 کامنٹس آ چکے ہیں، کچھ دوستوں سے ہم بات بھی کریں گے کیونکہ ہم نے فون نمبر بھی مانگے تھے، لیکن کچھ عام اور لوگوں سے بھی بات کریں گے، ایسے لوگوں سے جو مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں یا ان کی اس بارے میں کوئی رائے ہے، بزنس رپورٹر سے بھی پوچھیں گے اور ماہرین معاشیات سے بھی پوچھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کا موقف بھی سامنے آئے اور وہ ہمیں بتائیں کہ ملک میں کیا صورتحال ہے، اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کیا انہیں اس کا ادراک ہے اور وہ اس کے حل کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف کے لیے کیا توقع کرنی چاہیے، اور جب کہ بجٹ اور رمضان بھی بہت قریب ہے، تو عوام کیسے صورتحال کو دیکھیں اور مستقبل کی پلاننگ کریں۔ ہمیں قادر غوری صاحب نے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، میڈیا ورکر ہیں، مہنگائی سے پریشان بھی ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ غوری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بتائیں کہ کس قدر مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے، پچھلے دور میں بھی تھی نون لیگ کے، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی لوگ کہتے تھے بہت مہنگائی ہے، تو اب آج کل کیا صورتحال ہے؟
بہت بہت شکریہ مبشر بھائی، پہلی دفعہ کسی نے غریب کے لیے آواز بھی سنی ہے، اس کے لیے پروگرام کرنے کا سوچا، ملک میں نہ صحیح ملک سے باہر ہی صحیح، بہرحال آواز تو سنی جا رہی ہے۔ اور سچ بتاؤں تو مجھے کم تنخواہ کے باوجود بھی زندگی میں پہلی مرتبہ مہنگائی کا احساس ہوا ہے، فرسٹ ٹائم اس حکومت میں آ کر، اور اس کا دورانیہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، کوئی 6-7 مہینے کا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا بچپن میں نیلام گھر میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا ملک ہے جسے 50 سالوں سے سب مل کر کھا رہے اور وہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا، تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ پاکستان کا خزانہ۔ تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ یار ہاں یہ بہتر جواب ہے، لیکن اب معلوم ہوا جواب پاکستان کا خزانہ تھا ہی نہیں، اس کا جواب تھا پاکستانی عوام کی جیب، جسے ہر حکومت نے، فوجی حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو، سب نے مل کر لوٹا۔ پر آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہوٹلیں آباد ہیں، پہلے سے زیادہ آباد ہیں، گاڑیاں اسی طرح روڈ پر ہیں، موبائل خریدے بیچے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے ایزی لوڈ کروا رہے ہیں، بینکوں کا کاروبار چلتا ہے، سستے بازاروں سے زیادہ مہنگے بازاروں میں رش دکھائی دیتا۔ تو یہ سب میں دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میں غلط تو نہیں ہوں، مہنگائی ہوتی تو سڑکیں ویران ہوتی، بازار ویران ہوتے ہیں، مطلب امید ہے، ابھی امید باقی ہے۔ لیکن جب میں اپنے طبقے کو دیکھتا ہوں جن کی تنخواہ، آپ کو حیرت ہوگی جان کے پاکستان میں میڈیا کے اندر ابھی بھی 6,000, 7,000, 8,000 سے تنخواہیں شروع ہو رہی ہیں اور 20-25,000 پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں، ایک طبقہ میڈیا کا ایسا بھی ہے۔
نہیں غوری صاحب، وہ تو کم از کم تنخواہ حکومت نے کوئی 15-17,000 روپے مقرر کر رکھی ہے، کم از کم تو 15-17,000 ملتے ہی ہوں گے مزدور کو۔
نہ سر، بالکل بھی نہیں، آج کل مزدور بارگیننگ پہ آ گیا ہے، جہاں پہ ہے نہیں، میڈیا کا برا حال ہے۔ مطلب اگر آپ بڑی تعداد میں چینل سے ورکرز کو نکالیں گے تو وہ دوسرے چینل پہ کسی بھی تنخواہ پہ نوکری کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ گھر کے چولہے نہیں جل رہے۔ مہنگائی کو تو ہم بعد میں بڑھیں گے جب پیسہ ہی نہیں آ رہا۔ مطلب ایک مہینے دو مہینے کی تنخواہیں آپ کی ایڈوانس مالکان کے پاس ہوتی ہے، جس سے مالکان اپنے کاروبار، سرمایہ دار نظام کو کبھی نہیں ہے، ایک کاروباری طبقے کو और दूसरा सरमायादार को महंगाई का असर नहीं होता। महंगाई का असर होता है मुझ जैसे लोगों पर जिनकी तनख्वाहें जो है मैक्सिमम 18-20 हजार 22 हजार के करीब होती है।
तो आप ये बताएंगे गुज़िश्ता 6 महीने में क्या कौन सी चीजें थी जो ज्यादा महंगी हुई है जिनका असर आपके आपके घर के खर्चे पे पड़ा है?
सर सबसे ज्यादा तो घरेलू अशिया जो चीजें होती है ना, अगर पेट्रोल चलता है हमारा, पेट्रोल के ऊपर हमारे डिपेंड करता है, दालें चावल आपकी गैस बिजली के बिल और मतलब दवाएं। मैं कितनी कटौती करूंगा अपने बजट के अंदर? मैं बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दूंगा, मैं बच्चों को गंदम खिलाना बंद कर दूंगा, चलो हम दो दो तीन तीन साल तक कपड़े बनाना बंद कर देंगे। मतलब हम जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं ये सवाल है हमारे लिए कि इतनी महंगाई के बावजूद हम जी किस तरह से रहे। 18,000 रुपए तनख्वाह कमाने वाला आदमी एक कमरे का मकान झुग्गी किराए पे लेता है तो उसको कम से कम 8-10 हजार रुपए का वो किराया पड़ता है
जी।
इस वक्त में बता रहा हूँ आपको, अगर मैं छोटे किसी शहर में जाके ले लेता हूँ, मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, यहाँ आपको 10 हजार में कमरा नहीं मिलेगा। अगर आपको कमरा मिलेगा किसी सरकारी क्वार्टर के अंदर तो वो अटैच मिलेगा, बाथरूम अटैच होगा, किचन अटैच होगा और वो एक बिल्कुल ऐसे कमरा होगा, उसके किराया आप दे रहे होंगे 18-15 हजार रुपए उस कमरे का। अगर मैं अपने सिंध चला जाता हूँ, मेरे को खास में जाके कोई कमरा किराए पे लेता हूँ तो वो मुझे 5-7 हजार 8 हजार 10 हजार में पड़ेगा
जी।
उसके बाद मतलब बाकी मेरे पास 18 हजार का मैं आपको एस्टिमेट दे रहा हूँ
जी।
उसके बाद मुझे गैस का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, दालें भी खरीदनी है, गोश्त
भी बकराए
पे खाएंगे, गोश्त भी बकराए पे खाएंगे। मतलब जो जरूरियात जिंदगी का सामान है वो हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के।
ठीक है गौरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और हम बिल्कुल एक आम आदमी का, यानी जिस तरह मैं एक बिल्कुल आम आदमी हूँ, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल एक आम आदमी का वर्जन लिया जा सके।
मुबशिर भाई मैंने अपनी दिल की भड़ास निकाल के सामने रख दी कि भले लोग खरीदारी करें लेकिन उनकी कुव्वत खरीद से हर चीज छीन ली गई है और उनको रोने पर मजबूर कर दिया गया जैसा कि इनकी ख्वाहिश थी और वादा किया था कि मैं रुलाऊंगा।
नहीं नहीं, मेरा ख्याल है शायद उनका किसी और की तरफ इशारा था लेकिन अफसोस हुआ और ये महंगाई से आप मुतासर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमें डॉक्टर जरीना आशिफ ने मुल्तान से ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। जरिया आप तो डॉक्टर हैं तो आप पे तो बिल्कुल महंगाई का असर नहीं हो रहा होगा?
नहीं ऐसी वशले जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आम इंसान भी हैं और मेरा वास्ता जो है वो रोज आम मरीजों से ही पड़ता है। आप यकीन करें यहाँ से मैं जितने भी टेस्ट होते थे गवर्नमेंट अस्पताल में भेज देती थी मरीजों को वहाँ टेस्ट करवाएं और गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिए हैं फ्री टेस्ट। जितनी भी अदवियात हैं उनमें 50-100% तक इजाफा हुआ पिछले 3 महीने में।
अरे अरे,
और मरीजों की पहुंच से बाहर हो रही हैं, जो अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फ्री अदवियात मिलती थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई।
अच्छा,
आपको नहीं पता यहाँ मरीज कितने ज्यादा परेशान होते हैं हमारे पास, हम अपनी फीस कम कर सकते हैं
जी।
मैं तो वैसे पहले ही फीस बहुत कम लेती हूँ पेशेंट से, कम कर सकते हैं, लेकिन जब वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो उनकी परेशानी दुगनी हो जाती है कि जो अदवियात महीना 1.5 महीना पहले 500-700 में महीने की आ रही थी अब वो 2-3 हजार पे पहुंच चुकी हैं। और ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो कोई ऐसे आम दवाइयां तो इस्तेमाल नहीं करते हैं शौक से।
अच्छा डॉक्टर साहब,
जरूरत की होती है अद्वियात वो भी बहुत महंगी है।
ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात मैं और मैंने अभी कमेंट दिख रहा था जो फेसबुक पे हमारे सवाल के जवाब में लोगों ने किए वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे, उन्होंने कहा कि कुछ अवाम भी तो जिम्मेदार हैं कि दो बच्चे खुशहाल घराने के बजाय 6-6 8-8 बच्चे पैदा कर लेते हैं, बड़े बड़े खानदान होते हैं। तो आप तो लेडी डॉक्टर हैं, जाहिर है आप भी इस तरह के केसेस देखती हैं, तो आप समझाती नहीं लोगों को कि इस चीज़ का ख्याल करें, महंगाई है और आपकी आमदन ज्यादा नहीं है?
ये वाहिद बात है फैमिली प्लानिंग वाली जो लोगों को समझ नहीं आती यहाँ आम आवाम को
जी।
यहाँ पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना सवाब समझा जाता है कि खारे सवाब है, जितने ज्यादा बच्चे होंगे। मैं बहुत से लोगों को मैं समझाती हूँ कि बच्चे काम पैदा करें, वो कहते हैं वो आपके लिए मसला है जिन्होंने बच्चे पढ़ाने हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा जब 5-7 साल का होता है तो वो कमाने लग जाता है, किसी ना किसी घर में काम शुरू कर देता है, वर्कशॉप पे या दुकान पे काम शुरू कर देता है
जी।
तो वो कहते हैं हमारे तो बच्चे कमाते हैं। दूसरा सबसे अहम मसला जो यहाँ मजहबी हवाले से भी थोड़ा सा है, क्योंकि हमारे उलमा इकराम जो है वो हमारा साथ नहीं देते हैं कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं।
ठीक है, अच्छा ये बहस तो कहीं और बहस जा रही है, कहीं और बहस जा रही है, तो लेकिन हमें महंगाई के बारे में बताएं कि फिर आपने जो आपका अपना घर चलता है और आपकी आमदन है तो वो भी इससे क्या मुतासिर हुई है, या हमारे डॉक्टर तो बलाई तबके में आते हैं तो वो जाती तौर पे इतने मुतासिर नहीं होते?
बिल्कुल भी नहीं, सारे डॉक्टर बलाई तबके में नहीं आते। जाते हैं, हम भी उसी तरह महंगाई के शिकार हुए हैं। जो 15 से 20 हजार किचन महीने में चल रहा था, अब वो 40 हजार तक पहुंच चुका है।
अच्छा।
जब हम दालें खरीदने जाते हैं तो उनकी कीमतों में 20 से 25 रुपए पर केजी इजाफा हुआ है, ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है, हर चीज की कीमत में 15 से 20 रुपए फी आइटम इजाफा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा है आम लोगों के लिए।
सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत मैं आपका एहसान मंद हूँ, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह किसी और मौके पर आपसे आपके शोबे के हवाले से फिर हम ज़रूर बात करेंगे। जो फेसबुक पे जिन दोस्तों ने तबसरे किए, हमने उनमें से चंद एक को दावत दी थी कि हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। इमरान यामीन साहब से मैं बात करना चाहूँगा। इमरान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं?
जी,
तो हमें बताएं कि महंगाई के बारे में क्या आपकी राय है, महंगाई बढ़ गई है, घट रही है, कैसे हालात हैं इस वक्त, आप क्या सब महसूस
करते हैं? सबसे पहले तो ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कर रही थी, मतलब मेडिसिन के हवाले से। मैं मतलब एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे 30 से 32 हजार रुपए मतलब पे आ रही है। तो आज से मतलब 4 से 5 महीने पहले हम मतलब घर के सौदे वगैरह लेने जाते थे तो मतलब मैक्सिमम आते थे 5 से 6 हजार रुपए मेरे घर का जो राशन था।
जी,
मतलब आजकल जो हम लेने जाते हैं वो 10 से 12 हजार रुपए चले गए हैं। मतलब दालें भी महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया है, आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया, बल्कि मिलता ही नहीं है बाज़ दफा।
तो आप लोगों की तो तनख्वाहें भी दूसरों के मुकाबले देखें, प्राइवेट लोगों की तो सैलरीज जो हैं वो बाजूकात नहीं बढ़ती किसी साल, लेकिन गवर्नमेंट के सर्वेंट्स के तो पैसे फिर महंगाई के हिसाब से बढ़ जाते होंगे हर साल।
नहीं सर, 10% बढ़ती है, वो ज्यादा से ज्यादा 1500, 2000, 1800 रुपए बढ़ती है, और महंगाई बढ़ जाती है 4 से 5 हजार रुपए। वो तो बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है ना हमारी पे में और इसमें हर चीज में महंगाई में। दूसरा जो मेडिसिन जो महंगी हुई है, वो तो पहले मेरी अम्मी की मेडिसिन एक लिखी हुई है डॉक्टर साहब ने, वो मतलब वो थ्रो आउट चलती रहती है, वो आती थी पहले 300 से 400 रुपए की, अब वो आती है 1200-1300 रुपए की। ये तो चलो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम कुछ ना कुछ अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर है 400 रुपए जिसकी दिहाड़ी चल रही है, वो बंदा कैसे अफोर्ड करेगा ये चीजें।
ठीक इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें वाजिद नईम अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं, आपका कमेंट काफ़ी पॉजिटिव था, आप बताएं महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है, आप सुन भी रहे हैं कि और लोग क्या बातें कर रहे हैं?
जी जी सर, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, और काफी मैडम की बात भी सुनी, अमीन साहब की बात भी सुनी, मैं इनसे इतफाक नहीं करता, इस वजह से इतफाक नहीं करता सर। देखें हमारा मुल्क चल रहा है कर्जे पे, मेरा जहाँ तक इल्म है उसके मुताबिक तकरीबन 93 अरब डॉलर का मकरूज है इस वक्त पाकिस्तान।
जी दुरुस्त,
ठीक है
जी।
मैंने कमिट में भी यही बात की थी कि एक किस्त अदा करनी है मिल में, और उसके लिए हमें पैसा तो लाना पड़ेगा ना कहीं से।
जी
ऐसे ही तो नहीं कर्जा अदा हो जाएगा ना 93 अरब डॉलर।
अच्छा, तो फिर ये गरीब की जेब से कैसे निकालें? फिर ये तो अच्छी बात
करनी पड़ेगी, हल्का फुल्का टैक्स लगेगा, इसी वहां पे लगे है, चाहे हुक्मरानों ने चोरी की है या किधर गया, इस बात का मुझे नहीं पता किधर गया वो पैसा, लेकिन आया इसी मुल्क में, आगे किधर गया इस बात का नहीं पता, लेकिन जाहिर सी बात है वो कर्जा भी तो उतारना है ना।
तो ये मुझे बताएं कि आप महंगाई से मुतासिर नहीं होते, आपको परेशानी नहीं होती जब चीजें बिल बढ़ते हैं?
बिल्कुल मुतासिर जरूर होता है बंदा, लेकिन इतना नहीं होता जितना सब पाकिस्तान कर्जे की वजह से मुतासिर हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे हमारा ज्यादा से ज्यादा महीने का राशन, खुशक राशन की बात करूं मैं अगर, तो 10 से 12 हजार का जाता था, और इंशाल्लाह सुबह में घर दोबारा लेके जाऊंगा, राशन नया महीना शुरू हो गया, तो यही 10 से 12 हजार ही एवरेज है, जेब में 10-12 हजार ही पड़ा हुआ है, ठीक है इसी में ही लेके जाना है। मुमकिन है थोड़ा बहुत उसमें अगर महंगाई की वजह से चीजें महंगी हुई है तो हल्का फुल्का कम कर दूंगा, लेकिन 10-12 की रेंज में ही जाएगा, इतना ज्यादा नहीं हुआ कार के मतलब हम वावेला शुरू कर दें पूरी दुनिया में कि भाई महंगाई हो गई है, तबाही हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं।
ठीक है वाजिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और ये दूसरा मौकफ था जो हमें लेना बहुत जरूरी था। जी ठीक है, हमें अली इमरान सैयद साहब ने ज्वाइन किया है, ये बिजनेस रिपोर्टर हैं, जियो टेलीविजन से इनका ताल्लुक है, ज़ाहिर रिपोर्टर बेहतर जानता है हालात आवाम के भी, और इसके अलावा जो इलिट तबका है उसके भी, और हुकूमत क्या सोच रही है, सासदान क्या सोच रहे हैं, इस बारे में भी, तो हमने सोचा कि एक ये वर्जन भी लेना चाहिए। अली बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें बताएं कि ये जो अवाम महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो ये तो हम हमेशा ही सुनते आए हैं, क्या पिछले 6-8 महीने में जब से पीडीए की गवर्नमेंट आई है कोई खास ऐसा हुआ है, कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं कि अवाम को ज्यादा महसूस हो रही है महंगाई?
जी उसमें एक दो तो इस तरह की बातें थी कि नून लीग की गवर्नमेंट ने जो गैस के प्राइसेस थे वो होल्ड किए हुए थे, गैस के प्राइसेस भी बढ़ाए गए थे और यकीनन वो लोन लेके और दीगर स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसको कंटेन किया हुआ था। तो यकीनन गैस प्राइसेस बढ़ते हैं उसके नतीजे में बिजली के भी प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि गैस का एक पोर्शन बिजली भी आपके मुल्क में पैदा कर रहा है। फिर दूसरा ये कि नून लीग की हुकूमत में जो एलएनजी मंगवाई गई वो डॉलर इम्पैक्ट की वजह से वो महंगी जरूरी थी यकीनन एलएनजी, क्योंकि बिजली होती नहीं थी तो बहरहाल बिजली का ना होना होने से बेहतर है। लेकिन ये है कि जब आपके रुपए की कोई वक्त नहीं रहे तो फिर असल मामला शुरू होते हैं उस इम्पोर्ट इकोनॉमी के लिए जो कि सारी चीज आसानी के साथ इम्पोर्ट करने पर यकीन रखती है और मजबूर कर दी जाती है। लिहाजा फिर होता यह है कि जब आपके रुपए की कोई कदर नहीं होगी, आप कोई चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, यानी एक आम घर की अगर मिसाल लें तो कितनी आमदन है और कितना खर्च है, यानी कितनी जो है वो आपकी एक्सपोर्ट है यानी आमदन है और कितना खर्च है यानी ये कि इम्पोर्ट आप कर रहे हैं, तो जब इम्पोर्ट हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर महीने के एंड में जो हाल आम घर का होता है बिल्कुल उसी तरह का हाल पाकिस्तान का हो जाता है और हर पांच साल बाद ये झटके पड़ते हैं, आईएमएफ के पास जाना पड़ता है और उसकी वजह यही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी से लोग गुरेज करते हैं, यानी ग्रास रूट लेवल पे जाके मेहनत करने से गुरेज करते हैं। न्यूज रूम में भी अक्सर ये देखा गया है कि खबर दबा के रख लें कोई ब्रेकिंग और वो देने की जरूरत नहीं करें जब तक कि कोई दूसरा चैनल ना चला दे, तो उसी तरह की कमोबेश स्ट्रैटेजीज जो हैं वो माशी सतह पे हो, वजीर तजारत की सतह पे हो, या ये कि जो सनत पैदावार है जिसको हर हर शहर में जाके छोटी छोटी इंडस्ट्री को जाके बूस्ट करना चाहिए ताकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और फिर जब ट्रेड डेफिसिट कम होगा, हमारा रुपया कदरे स्ट्रॉन्गर होगा तो फिर हम महंगाई का ये जो पांच साल बाद हर चार साल बाद रोना रोते हैं वो कदरे थम सकता है।
अच्छा इमरान जी, एक तो ये बताएं, आपने कहा कि रुपया डिवैल्यू हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है, तो ये कैसे अचानक डॉलर इतना ज्यादा महंगा? मेरे ख्याल इस गवर्नमेंट के दौर में 30-40 रुपए बढ़ चुके हैं, 30 रुपए तो कम से कम जरूर बढ़े, तो ये इसका फैसला कैसे और क्यों इस गवर्नमेंट ने किया जबकि अभी अब आईएमएफ के पास नहीं गए? आईएमएफ अगर ये शर्त लगाता तो जब उससे मुआहदा हो जाता, वो पैसे ट्रांसफर करने को तैयार होता तो तब ये डिवैल्यू किया जा सकता था, ये कैसे हो गया?
जी बिल्कुल, बात यह है कि जो हमारे हमारी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। फिर ऑन द बैक ऑफ इट के आप जो लोन लेते रहते हैं, सी पैक का भी बेसिकली कही जाती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है ये लोन ही कि जिसमें आपको सोवरेन गारंटी भी है और आपको पेमेंट भी करनी है, क्योंकि कोई दुनिया में इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है कि जिसको आप ये तय करें कि जो 3%, 4% या 7% पे आपको ये रिटर्न देना है, कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की नहीं होती, लिहाजा इसको लोन ही कहा जाएगा। तो जब ये लोन बढ़ते रहे मुसलसल और आसान फॉर्मूला अपना लिया गया, भले से 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या उससे पहले फौजी हुकूमतें भी रही हो, आसान तरीका ये अपना लिया गया कि लोन ले लिया जाए और पिछले वाले लोन की अदायगी मौजूदा इजी गोइंग अंदाज में स्ट्रैटेजी अपनाते हुए आप अदा कर दें। लेकिन अब ये जो सूरत हाल पाकिस्तान की है वो इतनी ज्यादा दगरगूं हो गई है कि लोन हद से ज्यादा हो गए हैं, एक्सपोर्ट आप कर नहीं पा रहे हैं, बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी हाफ एक्सपोर्ट है, बांग्लादेश की $44 बिलियन है और हमारी 22 है, अब तो लगता है कि अफगानिस्तान से हमारा मुकाबला होगा जो हाल है, और उसकी सिस्टमिक इश्यूज हैं कि आप फैक्ट्री लगाने जाएं तो 7 मुख्तलिफ एजेंसीज और भत्ता और रिश्वत इस तरह की चीजें होती है, तो लिहाजा मैनुफैक्चरिंग बेस आपका नहीं बढ़ पाया, फोकस भी नहीं हो पाया मुख्तलिफ हुकूमतों का। अब आप देखें ना कि वजीर तजारत से मेरी 3 महीने पहले बात हुई तो मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि भाई जब आपके यहाँ एडिबल ऑयल पैदा हो सकता है तो मलेशिया और इंडोनेशिया से क्यों 3-4 अरब डॉलर की इंपोर्ट करके आप एडिबल ऑयल मंगवाते हैं, यानी सरसों और जो कॉर्न है ये आपके यहाँ बाफर मकदार में होता है, तो इस तरह की अयाशियां
तो उन्होंने क्या बताया पानी कोई जवाब दिया?
उनका ये कहना था कि मैं
हेलो जी फरमाए
जी उनका ये कहना था कि मैं फोकस नहीं कर पाया हूँ लेकिन ये कि मैंने फोकस करना है इसके ऊपर। तो होता यही है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर आपका बहुत एक्सपोर्ट कर सकता है, तो जब तक आप एक्सपोर्ट बेस नहीं बढ़ाएंगे ये शॉर्ट टर्म गैप्स की अरेंजमेंट्स होंगी, अब हम आदि हो जाते हैं कि पहले पेट्रोल मुशर्रफ दौर में 45 रुपए का था,
نواز شریف دور میں 65 روپیز پر بھی آیا اور پھر 80 تک گیا اور اچھا اب مجھے, اور بڑھ گیا ہے. تو عوام اس طرح سے عادی ہو جاتے ہیں. بڑا
جی, آپ کے وزیر خزانہ یا یعنی وزارت خزانہ یا اسٹیٹ بینک یا اس طرح کے اگر آپ کا کوئی انٹریکشن ہوتا ہے ان کے حکام سے, تو کیا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی حکمت عملی ہے, کیا ان کے کوئی ٹائم فریم یا کوئی ٹارگیٹ مقرر انہوں نے کیا ہے کہ اتنے مہینوں میں ہم صورتحال پہ قابو پا لیں گے, اتنے عرصے میں ہم عوام کو ریلیف دے سکیں گے, کیا ابھی بجٹ آنے والا ہے, کیا اس میں کچھ تنخواہیں بڑھیں گی, کچھ عوام کو ریلیف ملے گا؟
جی یہ تو ہمیں بالکل نہیں اس طرح کے ٹارگیٹس نظر آتے. ادروائز جبکہ منی بجٹ پیش کیا گیا تھا, جب یہ ٹارگیٹ پیش کیے جاتے ہیں یا یہ کہ جو ابھی بجٹ پیش کیا جائے گا, اس طرح کی انفارچونیٹلی نہ یہ کہ نون لیگ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہمیں دیکھنے کو ملی, نہ ان کے پاس ہے. یہ فائر فائٹنگ کرتے ہیں, اور نہ ہی پچھلی جو مشرف دور کی حکومت تھی کہ کوئی انہوں نے جیسے جونی جو گورنمنٹ کے دور میں یا پہلے ہوتا تھا کہ 5-year پلان بنائے جاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کہ آپ کس طرح سے اپنے ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے میں یا مینوفیکچرنگ بڑھانے میں آپ مختلف سیکٹرز کو یعنی یہ کہ ان کے لیے پالیسیز لاتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوتی ہے. دیکھیں مہنگائی حکومت کسی جس طرح سے مختلف پرانے دور میں ڈپٹی کمشنرز وغیرہ کے پاس پاور ہوتی تھی کہ یہ نہیں بیچ سکتے, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پہ بیس کرتا ہے, یہ اس بات پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کتنی پروڈکشن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ امپورٹ غیر ضروری کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس ڈالر دینے کے پیسے نہیں ہیں. اس سال بھی پاکستان کو 9 ارب ڈالر دینے ہیں, ہماری ایکسپورٹ 22 ارب ڈالر کی ہے, یعنی آمدن ہماری 22 ارب ڈالر کی ہے, 9 ارب ڈالر ہمارے باہر چلے جائیں گے, 55-60 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم چیزیں منگا لیتے ہیں, ہم نیوزی لینڈ کے سیب کھانا پسند کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ مصر کے جو ہے وہ کنو کھانا پسند کرتے ہیں. تو اس طرح سے اس عیاشی سے جس طرح ہماری قوم چل رہی ہے اس طرح سے معاملات حل نہیں ہو سکتے اور مہنگائی کا جو جن ہے یہ قابو ہو نہیں سکتا, یہ مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اور یہ 10 سال سے کم کی کوئی اسٹریٹجی بن نہیں سکتی. 5 سے 10 سال میں کنٹرول میں چیزیں آئیں گی ورنہ نہیں آ سکتی.
ٹھیک ہے علی, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہماری معلومات میں اتنا قیمتی اضافہ کرنے کے لیے. لیکن وہ نیوزی لینڈ کے سیب اور مصر کے کنو کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو میرا خیال ہے وہ توانائی کا ہے, ایندھن کا ہے, کہ ہمارے یہاں پیٹرول باہر سے آتا ہے, اسی سے بجلی بنتی ہے اور گیس ہمیں اب ہمارے ملک میں اتنی پیدا نہیں ہو رہی کہ ضروریات پوری ہو سکیں. شاید سب سے بڑا ایکسپورٹ امپورٹ کا بل جو ہے وہ ان دو چیزوں کا ہے. ہمیں رضوان گرمانی صاحب نے جوائن کیا ہے کوٹ ادو سے, صحافی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کوٹ ادو میں کس قدر مہنگائی ہے اور کیا ان کا تبصرہ ہے موجودہ حالات. رضوان
جی, مبشر صاحب, جہاں تک مہنگائی, جی مبشر بھائی, جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو اصل مسئلہ ہے معیشت کا, حکومت کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے, مانگے تانگے سے گزارا کر رہے ہیں یہ لوگ, اس وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہے اور معاشی جمود کی وجہ سے کارخانے شارٹ لسٹنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو نکال رہے ہیں, کاروبار رک چکا ہے اور پیسے کا فلو رک چکا ہے. پاکستان میں پہلے ایک کمانے والا 10 کھانے والے ہوتے ہیں, اب وہ ایک بھی گھر بیٹھ چکا ہے تو حالات اتنے خراب ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں. راشن مہنگا ہو چکا ہے, بجلی مہنگی ہو چکی ہے, گیس مہنگی ہو چکی ہے, اس وجہ سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل تر ہو چکا ہے, اوپر سے ادویات بھی مہنگی ہو چکی ہیں, تعلیم پہلے سے مہنگی تھی, لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور حکومت بھی تو ترجمان کہتے ہیں کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے.
ہاں تو آپ مایوسی نہیں پھیلائیں, مجھے یہ بتائیں, آپ کوٹ ادو ہے, یہ ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے, ابھی ہم نے ملتان میں ڈاکٹر زرینہ اشرف سے ہی بات کی, خود میں خانے وال کا علاقہ میں رہ چکا ہوں, تو یہ سب جو ہے یہ تو کافی زرعی علاقہ ہے اور زراعت پہ تو ویسا ٹیکس نہیں ہے جیسے تنخواہ دار طبقے پر ہوتا ہے, تو یہاں کے لوگ کیا خوشحال ہیں اور کیا وہ مہنگائی کو اسی طرح محسوس کریں جیسے ایک مزدور یا ذمہ دار کاشتکار یہ خوشحال ہوں؟
جی مبشر بھائی, دیکھیے پنجاب میں ویسے بھی پہلے بہت محرومیاں کا رونا روتے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پہ جو خط غربت نیچے رہتے ہیں نا لوگ وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ یہ زرعی ملک ہے تو ہمارے زرعی اجناس کو عالمی منڈیوں تک کتنی رسائی ہے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے نا. اب دیکھیں کسان کو ہم شوگر مل کے نظر میں ڈال چکے ہیں, دیگر فصلات کی طرف وہ جا ہی نہیں سکتا, اس کے علاوہ حکومت کسانوں کو سبسڈی دیتی نہیں ہے. ملتان میں ہمارے آم تھے بہت مشہور تھے, جاپان تک جاتے تھے آپ کو پتہ ہے, اب ملتان میں آموں کے بغات کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور وہاں اس کی جگہ انہوں نے کالونیاں بنانا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے, ایران, جاپان اور ناروے جیسے ممالک جنہوں نے پاکستان کی سبزیوں اور پھلوں پر اپنا اعتماد کھو دیا ہے, انہیں اپنا مال خریدنے پر کون راضی کرے گا؟ اور جو جو زرعی اصلاحات ہیں ایمرجنسی اصلاحات ہیں وہ کون لے گا, یہ چیز دیکھنے کی ہے نا. اب ان حالات میں جب مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کسان اس حالت میں کیا کر سکتے ہیں, آپ کو سوچیں.
ٹھیک ہے رضوان, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہمیں جنوبی پنجاب کا حال بتانے کے لیے. ہم اب بات کریں گے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے. دراصل ان سے کچھ دیر پہلے میں نے گفتگو کی تھی اور ان سے وہ گفتگو جو ہماری ریکارڈ ہوئی تھی اور جو سوال جواب تھے ہم آپ کو وہ سنواتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ ماہرین معاشیات سے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور وجوہات جانیں گے اس مہنگائی کی. تو مفتاح اسماعیل صاحب سے میں نے پہلا سوال کیا کہ لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, آج کل لوگ زیادہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟
دیکھیں جو مارچ کے نمبر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے آئے ہیں اس کے مطابق 9.5% ایئر آن ایئر انفلیشن ہوا, یعنی کہ گزشتہ مارچ 18 اور مارچ 19 کے درمیان تقریباً 9.5% جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. جو سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ فوڈ کے اندر ہوا ہے, پیریشبل فوڈ میں ٹماٹر پیاز مرغی وغیرہ, اس میں صرف فروری سے مارچ کے اندر 3.5% کا امپیکٹ آ گیا ہے مہنگائی کا. تو یہ ایک بہت زیادہ امپیکٹ ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان کا کور انفلیشن بڑھ رہا ہے بلکہ فوڈ انفلیشن بھی بڑھ رہا ہے, تو جس سے غریب طبقے کو بھی تھوڑی سی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے, اس لیے لوگوں کی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے.
تو اس کے اسباب کیا ہیں, موجودہ حکومت کے دور میں زیادہ مہنگائی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیے پہلا سب سے پہلا جو قدم تھا وہ تو ڈی ویلیویشن کا تھا. ہم جب گئے تھے تو 115 تھا ڈالر کا ریٹ, آج 143 ہے, تو یہ جو 25-30% بڑھا ایک سال میں تقریباً, تو اس سے آبویسلی امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو گئیں. لیکن اس سے عموماً جو کیونکہ پاکستان خود کفیل ہے خوراک میں کھانے پینے کی چیزوں میں, تو اس سے فوڈ اتنا مہنگا نہیں ہوتا ڈالر سے بڑھنے سے. لیکن ساتھ ساتھ پھر اسٹیٹ بینک سے جو قرض لیا ہے حکومت نے, اسٹیٹ بینک سے قرض دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ نوٹ چھاپی گئی, منی سپلائی اتنی تیزی سے بڑھائی ہے, تو اس کی مہنگائی کا اثر جو ہے وہ یہ ہے. اشیاء خود نوش بڑھی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں بڑھی. اور جو تیسرا وہ یہ کہ ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جاتی ہے, ورسٹ چیز ہوتی ہے, سب سے بری چیز ہوتی ہے انفلیشن ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جاتی ہے, انفلیشنری ایکسپیکٹیشن. تو جب سب دکاندار اور سب خوردہ فروش اور تھوک فروش یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائسز بڑھ جائیں گی, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرائسز مہنگی بکیں. پھر ایک ایکسپیکٹیشن مارکیٹ میں آ جاتی ہے, فیکٹری والے بھی سمجھتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, تو سب وہ مہنگی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وشیس سائیکل میں ہم پھنس جاتے ہیں. اللہ نہ کرے لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس سائیکل میں آ چکے ہیں.
اچھا تو کیا پیٹرول بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے بھی مجموعی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟
گیس کی قیمتوں میں تو کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے, 140% تک انہوں نے اضافہ کیا ہے. اور جب انہوں نے حکومت نے اضافہ کیا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ جو اوسطن طبقے کے لوگ ہیں مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو تو ہم 10% تک گیس بڑھے گی, لیکن سچی بات ہے کہ جب ہمارے بل آئے تو جس کا 10,000 روپے کا بل پچھلے سال آیا تھا ان کا بل اب 30,000 روپے کا آیا, اور کیونکہ بل ہم لوگوں کے پاس عموماً محفوظ ہوتے ہیں تو وہ نظر آ جاتی ہے بات. تو بہت سارے گھر کا بجٹ جو ہے اس سے آؤٹ ہو گیا گیس کے بلوں سے, خاص طور پر سردیوں میں جو شمالی علاقے ہیں اس میں. جو بجلی ہے وہ آج میرے خیال سے پھر پڑے گی. بجلی بڑھنے کا ایک بڑا سبب تو یہی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور جو فیول مہنگا ہو رہا ہے ڈیویلیویشن کی وجہ سے, تو اس سے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. لیکن آلسو دسمبر کے ماہ کے اندر انہوں نے کچھ ایل این جی کے جو ٹینکر تھے وہ واپس بھجوا دیے تھے اور اس کی جگہ مہنگی فرنس آئل استعمال کری جو کہ انفیشنٹ بھی ہوتی ہے, تو بجلی اور مہنگی بھی بنائی گئی ہے.
اچھا وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اب دو ہی راستے بچے ہیں, ملک دیوالیہ ہو جائے یا آئی ایم ایف کے پاس جائے. کیا واقعی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے؟
بہت ہی زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے, کوئی دیوالیہ کہہ رہا ہے کوئی کنگال کہہ رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی ملک کے وزراؤں کو. اور اس لیے بھی نہیں کہ یہ کوئی جھوٹ ہے, یہ غلط بات بھی ہے. پاکستان بالکل دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے, ایک مضبوط ملک ہے, مضبوط اکانومی ہے, دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے, ایسا کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت حکومت کے فائنینسنگ کے اندر کچھ مسئلے ہیں لیکن وہ سلجھ جائیں گے. آئی ایم ایف کے پاس یہ جا رہے ہیں, مطلب یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس, ایک سال سے جو نہیں گئے ہیں اس سے جو ہے وہ بے یقینی پیدا ہوئی ہے, انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے, تو وہ ختم کریں اور آپ آئی ایم ایف سے سائن کر لیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جو دوائی آئی ایم ایف آپ کو پلاتا وہ تو آپ نے آلریڈی پی چکے ہیں, اس سے زیادہ پی چکے ہیں آپ. تو آئی ایم ایف تو پچھلے سال 125 کی بات کر رہا تھا, آپ کو یاد 145 پہ کھڑے ہوئے ہیں, 143 پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں سود کے شرح ہے وہ بھی بڑی بڑھا لی ہے, 11.5% ہو گئی ہے. تو اب اور مزید کیا آئی ایم ایف بھی کیا آپ کو دوا دے گا کڑی. تو بہرحال مطلب میرے خیال سے اب آئی ایم ایف کی طرف چلے ہی جانا چاہیے, کیونکہ آپ جانا تو تھا ہی, آپ ایک سال تک جو ڈیلے کر دیا اس کے اندر 7-8 ارب ڈالر جو آپ نے دوسرے ممالک سے سعودی عرب، چین، یو اے وغیرہ سے جو آپ نے قرض لیے تھے وہ آپ نے گوا دیے مارکیٹ میں.
اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایف اے ٹی ایف سے گرین سگنل نہیں ملے گا آئی ایم ایف قرضہ منظور نہیں کرے گا.
میرا دونوں آئی ایم ایف سے بھی واسطہ پڑ چکا ہے اور فیٹ ایف والوں سے بھی واسطہ پڑ چکا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی لنک ہوتی ہے فیٹ ایف اور آئی ایم ایف کے اندر. پاکستان اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا جس میں فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں بھی رہ چکا ہے اور بلیک لسٹ میں بھی رہ چکا ہے. اور فیٹ ایف کے جو کام ہے وہ پاکستان کام کر رہا ہے فیٹ ایف کے ساتھ، کوآپریٹ کر رہا ہے، تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے. آئی تھنک فیٹ ایف انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن پاکستان کام کر رہا ہے، تو میرے خیال سے اس دونوں ان دونوں کو لنک نہ ہونا چاہیے نہ ہے.
بہت شکریہ، ہم شکر گزار ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے جنہوں نے وقت نکالا اور ہمارے سوالات کے جواب دیے جو ہمارے موضوع سے کے حوالے سے تھے. اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور انہوں نے جو تین بنیادی باتیں کیں وہ یہ تھیں کہ نمبر ایک ایندھن کی قیمت میں، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، نمبر دو کہ ڈالر کی قیمت بڑھی ہے اور روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. ایک بات انہوں نے اور ہمیں یہ بتائی کہ روپے چھاپے جا رہے ہیں بہت زیادہ، حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ بہت زیادہ لے لیا ہے، اس کی وجہ سے نوٹ چھاپنے پڑے ہیں. وہ نوٹ جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو افرات زر ہو جاتا ہے، یعنی روپیہ یا زر یا کرنسی اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، تو جو چیزیں لوگوں نے خریدنی ہوتی ہیں وہ ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، روپیہ سستا ہو جاتا ہے، ان چیزوں وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو مہنگائی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں معاملات حکومت کی نظر میں بھی ہوں گے. ہم گورنمنٹ کا ورژن جاننے کی کوشش کریں گے اور ماہرین معاشیات سے بات کریں گے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ویلکم بیک سامعین، ہم بات کر رہے ہیں ملک میں مہنگائی پر اور اس کے مختلف وجوہات پر. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کے گفتگو آپ کو سنوائی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ملک میں مہنگائی کی تین بڑی وجوہات کیا ہیں. ہم اسی بارے میں بات کریں گے ماہر معاشیات مزمل اسلم صاحب سے، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے. وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی مزمل صاحب، آپ کے خیال میں مہنگائی جو ہے اس کا شور زیادہ مچایا جا رہا ہے یا واقعی مہنگائی اب عوام کو بہت زیادہ اس وقت محسوس ہو رہی ہے؟
دیکھیں، شور زیادہ مچایا جا رہا ہے اور لازمی سی بات ہے، فرق ہے. اور اس فرق کی جو بنیادی وجہ پچھلے مہینے میں ہم نے دیکھی، جب ہماری کشیدگی ہوئی بھارت سے، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹماٹر اور کچھ سبزیاں بھارت سے آ رہی تھی، تو ان کی نرخ اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. پھر 19 فروری کو ایس آر او نکالا تھا گورنمنٹ نے کہ جتنا بھی جو باہر سے امپورٹڈ فوڈ آتا تھا، اب اس میں قانون چینج کر دیا انہوں نے کہ ہر چیز کی اب اردو میں پیکنگ میں لکھا ہو، تو اس کی وجہ سے کنٹینر کی کلیئرنس نہیں ہو رہی تھی. تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء شارٹیجز ہو گئی تھی. اب وہ مسئلہ کل گورنمنٹ نے حل کیا. اور تیسرا یہ تھا، ایک اکنامک سٹمپ میں بات کی جاتی ہے لو بیس افیکٹ. پچھلے دنوں میں یا مہینوں میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کافی لو بیس تھا، تو جب یہ ڈی ویلیویشن ہوا اور شرح سود بڑھی، تو اس کی وجہ سے جو پرائسز میں چینج آیا، تو یہ جو 9% جو دکھ رہا ہے وہ اس وجہ سے دکھ رہا ہے کہ وہ وہ لو بیس تھا. تو وہ لو بیس افیکٹ کی وجہ سے جو ہے یہ پرائسز جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ انفلیشن 9.5% چلی گئی. حالانکہ ہم 8 مہینے کی ایوریج لیں، تو وہ جو 8 مہینے کی ایوریج آ رہی ہے 9 مہینے کی بلکہ، وہ 6.8% آئی ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ میں اکثر بھی لے کے جاتا ہوں کہ جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو ٹرانزیشن میں ہمیشہ مہنگائی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلی حکومت الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے سارے کام کرتی ہے. تو جب مسلم لیگ نون 2013 میں آئی تھی، تو اس وقت 11.5% اوسطن انفلیشن تھی. اور پیپلز پارٹی جس سال آئی تھی 2008-09 میں، تو اس وقت جو ہے وہ 17% مہنگائی تھی. تو یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے، جب بھی حکومت آتی ہے ٹرانزیشن کے بعد، نئی حکومت آتی ہے تو ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور پرائسز جو ہے تھوڑی بہت جو ہے بڑھ جاتی ہے.
اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی حکومت کے بس میں نہیں ہوتی ہیں، مثلا عالمی قیمت اگر پیٹرول کی بڑھ رہی ہے، تیل کی بڑھ رہی ہے، تو پھر یہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ڈالر کی قیمت ہے اس پہ تو کچھ روک لگایا جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے سے پہلے ہی جو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، یہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یا اس کو روکا جا سکتا تھا کسی طریقے سے؟
دیکھیں، روکا تو جا سکتا تھا، اور روکنے کی جو پانچ سال میں جو ایک کوشش کی، تو اس کا سارا جیسے کہتے ہیں بخار جو ہے وہ ایک دم نکل جاتا. تو یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو آپ زبردستی روکیں. پانی کو جتنے بھی آپ بند لگا لیں، جب وہ زور مارے گا تو بند توڑ دیتا. تو یہ جو ہے ہماری پچھلی حکومت نے جو ہے وہ ایک طریقے سے بند لگانے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے کرسٹل اسپیس کریٹ کی تھی کہ مہنگائی کسی طریقے سے نیچے لے کر آئے، اور وہ شرح سود سے پیسہ کم سے کم اتارے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ ہم جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈ میں لگائے. تو وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہم نے پیسہ لگایا، تو اس سے ہمارا امپورٹ بل جو ہے کئی گنا بڑھ گیا. تو وہ بھی جو ہے ہمیں بیک فائر سروس ٹیکس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے تھا. وہ پانچ سال میں ٹھیک ہے، اگر وہ سال میں ہماری اوسطاً 5% جو ہے روپے کی قدر گرنی چاہیے تھی، تو وہ نہیں گرانا چاہ رہے تھے، تو ایک ایک 2-2% گراتے رہتے. اس سے کم از کم ہماری برآمدات بھی بڑھ جاتی، اور جو ریزرو جو انہوں نے ڈپلیٹ کیا فورن ایکسچینج خرچ کیا کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، وہ آج ہمارے پاس پڑا ہوتا، تو ہمیں جو ہے اس طرح آئی ایم ایف اور ریزرو نہ جانا پڑتا. تو خیر ساری اکنامکس کی کھیل ہے.
جی اور یہ بتائیں، ہمارے ابھی رپورٹر یہ بتا رہے تھے، ہمارے ایک دوست رپورٹر، کہ اس سال ہمیں 9 ارب ڈالر قرضے کے قسطوں کی مد میں واپس کرنا ہے. تو اب یہ بتائیں، بجٹ آئے گا 2 مہینے بعد، بلکہ اگلے مہینے ہی اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ مئی کے اینڈ میں وہ اناؤنس کریں گے، تو پھر کیا عوام کو کوئی ریلیف کی امید ہوگی، یا ابھی یہ سال سخت ہی گزرے گا؟
دیکھیں یہ سال تو گزر گیا نا، 2000 جون تو سامنے.
جی
2019 کا جو اگلے سال کے پہلے 6 مہینے جو ہوں گے،
جی
وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ہے اب جو امپیکٹ لینے تھے نا کرنسی ڈی ویلویشن مہنگائی کا، وہ سب سامنے آ گئی، دلی پہلے سے باہر آ چکی ہے، تھوڑا بہت اور ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹھہر جائے گی قیمتیں، اور پھر جو ہے 6-8 مہینے بعد ہم دیکھیں گے کہ پھر حکومت کے پاس جب گنجائش بنے گی تو وہ روزگار کے مواقع اور یہ وہ ساری چیزیں قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی. آگے آمدنی کے ذرائع پھر جو ہے نا بڑھنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے جو ہے وہ خرید و فروخت کر سکے چیزیں جس طرح وہ پہلے کر پاتے تھے.
اور ڈالر کی قیمت کے بارے میں آپ کی کیا پیش گوئی ہے؟ کیا یہ مزید اس کی قیمت بڑھے گی؟ 2019 کے آخر تک کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ 180 تک بھی جائے گا.
دیکھیں کہنے کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں،
اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن
پاکستان کی اوسطاً 4-5% جو ہے کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے. جب تک ہماری برآمدات کم ہیں اور درآمدات زیادہ ہیں، تو ہمیں جو ہے ہر سال جو ہے 4-5% گریجولی اپنی کرنسی کو گرانا چاہیے.
اچھا یہ فیصلہ خود ہی کر لینا چاہیے، لیکن اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہیں، امپورٹ کچھ کم ہوتی ہیں، کہ یہ بجٹ میں کوشش کرنی چاہیے کہ امپورٹس کم کی جائیں، ٹیکس لگائے جائیں؟
انہوں نے دیکھیں ٹیکسز لگا کے ابھی یہ جو خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، ایکسپورٹس تو نہیں بڑھی، امپورٹ کو ہی کم کیا.
جی
تو آگے آنے والے دنوں میں اب ہم امپورٹس کو اتنا تو نہیں کم کر سکتے کہ ملک بند کر دیں.
جی
زیادہ سے زیادہ ابھی دیکھیں 30% امپورٹ ہماری گر گئی ہے، زیادہ سے زیادہ اور جو ہے 5-10% گر سکتی ہے، زیادہ گنجائش بھی نہیں. اور پھر عالمی مارکیٹ میں جو ہے تیل کی قیمتیں جو ہے نا وہ بھی بڑی ڈپینڈ کرتی ہے ہمارے امپورٹ بل پہ.
ٹھیک ہے مزمل صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے، آپ سے بات کر کے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، اور مثبت باتیں کی ہیں آپ نے، ورنہ زیادہ تر لوگ تو منفی اشاریہ ہی دکھا رہے ہیں اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن عام عوام جو مہنگائی سے پریشان ہیں ان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. فیس بک پہ جن دوستوں نے اظہار خیال کیا، میں کچھ دوستوں کے کامنٹ پڑھ دیتا ہوں. ہم نے فیس بک پر سوال کیا تھا کہ کیا آپ مہنگائی سے پریشان ہیں، کون سی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ آپ کی مشکلات بڑھاتا ہے، پیٹرول، بجلی، گیس یا کھانے پینے کا سامان؟ اس پر بہت سے دوستوں نے کامنٹ کیے ہیں. علی حسن نے لکھا کہ دوائیں بہت مہنگی ہوئی ہیں، یہ ظلم ہے، اس بارے میں ڈاکٹر زرینہ اشرف نے ہی بتایا. جمیل رضا نے لکھا کہ اگر عوام 25 سال پہلے مہنگائی کا رونا روتے اور احتجاج کرتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. 25 سال پہلے تو شاید آج جیسی مہنگائی نہیں ہوگی. سید شکیل رضوی نے لکھا کہ مہنگائی پہلی بار نہیں ہوئی، ہر نئی حکومت کے آنے کے بعد بجٹ سے پہلے یہ تحفہ ملتا ہے. غالباً مزمل اسلم بھی یہی بات کر رہے تھے. ذوالفقار دیوال نے لکھا کہ مہنگائی بہت ہے اور رمضان بھی آنے والا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ خیر کرے جناب. رحیم داد نے لکھا کہ حکمران اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں. ظاہر ہے اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں۔ شاہد حسن نے لکھا کہ بجلی، گیس، پیٹرول سمیت تمام اشیاء مہنگی ہیں۔ اطہر عباس نے لکھا کہ حکومت نے ہر شے مہنگی کر دی ہے اور اپوزیشن کو اپنا رونا رونے سے فرصت نہیں، عوام کے بنیادی مسائل کون حل کرے۔ خالد سلہری نے لکھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنتے آئے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ تو درست بات ہے۔ احمد آفریدی نے لکھا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، اس حکومت کو کام کرنے دیا جائے، جناب کون روکے گا اسے۔ محمد خالد خان نے لکھا کہ ہر چیز 35 سے 45% تک مہنگی ہوئی ہے، جون تک مزید 5-10% قیمتیں بڑھ جائیں گی، چھوٹے سرکاری ملازم اور دہاڑی دار مزدور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سید علی شاہ نے لکھا کہ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، حکومت کو ان کے نرخوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جی ہاں بالکل، لیکن فی الحال تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ کنٹرول کرنے کی کوشش کی بھی جا رہی ہے یا نہیں۔ حافظ عبدالعلی نے لکھا کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ ملک میں مہنگائی آئے تو سمجھ جائیں کہ حکمران چور ہیں، وہ انہوں نے دوسروں کے بارے میں کہا تھا۔ ارشاد خان برقی نے لکھا کہ پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہو جائے تب بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ یہی اسپرٹ چاہیے۔ محمد اسماعیل نے لکھا کہ مہنگائی کی وجہ ڈالر اور پیٹرول کا مہنگا ہونا ہے، جس کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ہاں ڈالر کا تعلق تو ہو سکتا ہے، لیکن پیٹرول کا تعلق تو شاید عرب ملکوں سے۔ ہمیں ممتاز ماہر معاشیات اے بی شاہد صاحب نے جوائن کر لیا ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت اور کے باوجود ہمیں ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ مہنگائی کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فیگرز تھیں کہ 9.4% انفلیشن تھی مارچ میں، اور یہ ہائیسٹ ہے ان 5 ایئرز۔ عوام بہت پریشان ہے، لیکن عوام کے بارے میں تو بہت سے لوگ یہ سیاسی رہنما کہہ دیتے ہیں کہ عوام تو ہمیشہ ہی روتے رہتے ہیں، عوام ہمیشہ ہی مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن اب یہ فیگرز بھی ہیں، تو اب ہمیں جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ یہ مہنگائی اچانک ایسی کیسے بڑھ گئی، جبکہ 6-8 مہینے پہلے شاید 3 پوائنٹ سمتھنگ تھی، تو یہ کیا واقعہ رونما ہوا؟
اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 10 سال میں جو اس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، اس دور میں جس چیز پر زیادہ غور نہیں کیا گیا، ایمفیسس نہیں کی گئی اور نہ اٹینشن پہ کی گئی، وہ تھا کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم جو بیلنس آف ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ بنتا ہے اس کو ہم کم کرتے چلے جاتے، جس کے نتیجے میں ہمیں اس وقت ڈالرز کی ضرورت نہ پڑتی جو اب ہمیں پڑ رہی ہے۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ بجائے ایکسپورٹ بڑھانے کے ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے صرف ایکسٹرنل بوروئنگ کو استعمال کیا۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ سیکٹر ڈیکلائن کرتا گیا اور امپورٹس پہ، حد یہ ہے کہ کنزیومر آئٹمس کی امپورٹس تک کے اوپر ڈیپینڈنس بڑھتی چلی گئی۔ اچھا، اب چونکہ کنزیومر گڈس کی سیکٹر جو ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کر پائے جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہوا ہے، لہذا کنزیومر گڈس کی امپورٹس بھی ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت جبکہ ڈالر کا ڈیپریسیشن پاکستان کا بہت تیزی سے ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہر وہ چیز جو امپورٹ کی جا رہی ہے کنزیومر گڈس کی بھی، اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کنزیومر کے لیے عام ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ مثلاً آپ حیران ہوں گے کہ دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ایگریکلچر سیکٹر میں پروڈیوس نہیں ہوئی۔
اچھا،
اسی طریقے سے اسی طریقے سے کوکنگ آئل کے سلسلے میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم ایکسپینڈ کرتے اس سیکٹر کو جس جو بیسک را مٹیریل پیدا کرتا ہے کوکنگ آئل کے لیے، وہ ہم نے نہیں کیا، اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کنزیومر انفلیشن جو ہے وہ واقعی بہت اوپر جا چکی ہے، لیکن یہ اوور نائٹ بات نہیں ہے۔ اوور نائٹ صرف ایک ہی چیز ہوئی ہے کہ روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے تیزی سے، اور وہ اس لیے ڈیپریشیٹ ہوا ہے کہ ہم کو بورو کرنا پڑا، اس لیے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی جو انسٹالمنٹس ڈیو ہو گئی تھی ان کے پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس ریزرو نہیں تھے،
تو اب
اور نہ امپورٹ کو فائنینس کرنے کے لیے آپ پاس ریزرو تھے۔
جی، تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ اس سال ہمیں علی عمران سید ہمارے رپورٹر دوست، انہوں نے بتایا کہ اس سال 9 ارب ڈالر کی قسطیں ابھی دینی ہیں قرضے کی۔
جی ہاں، بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے۔
تو پھر یہ کیسے ہم ادا کریں گے؟
8.56 کے قریب ہے یا 9 کے قریب ہے؟ جی ہاں اتنا ہی ہے جی.
تو یہ پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ اب دو ہی آپشن ہیں کہ یا تو ملک دیوالیہ ہو جائے یا پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے. لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے کا تو آپشن ہمارا ہو سکتا ہے, پیسہ دینا نہ دینا تو اس کا آپشن ہے, تو پھر کیا ہوگا؟
خیر وہ ان کو میرے خیال سے اس قسم کا جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, دیوالیہ کا لفظ, کیونکہ یہ بہت بہتر چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ پاکستان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے کہ آئی ایم ایف سے جو آپ بوروئنگ کریں گے وہ 3 سال کی ہوگی, جس کے نتیجے میں آپ کے اوپر پریشر ری پیمنٹ کا بہت تیزی سے نہیں آئے گا. اور اس 3 سال کے عرصے کے اندر جو کوششیں حکومت کر رہی ہے ایکسپورٹ سیکٹر کو امپروو کرنے کی, وہ پھر اپنا امپیکٹ اس کا آ جائے گا. یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایکسپورٹس بڑی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ نہیں بڑھی ہیں, 1.8%, اور امپورٹس میں گھٹائی جو آئی ہے, کمی جو آئی ہے وہ تقریباً 2.4% کی ہے. دیٹس ناٹ انف
جی.
تو یہ ٹرینڈ بہرحال صحیح ہے, اگر یہ ٹرینڈ اگلے 3 سال میں امپروو کرتا ہے تو پھر پاکستان کی معاشی پرابلمس جو ہیں اس میں کمی آئے گی.
اچھا یہ ہم نے مفتا اسماعیل صاحب سے سوال کیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف سے گرین سگنل نہیں ملے گا تو آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا, تو انہوں نے تو اسے رول آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ میں بھی اگر پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا نام ہوتا ہے تو آئی ایم ایف قرضہ دے دیتا ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن کچھ ریلیشن تو بنتا ہے کیونکہ انہیں بھی اعتراض ہے, بعض اسی طرح کے اعتراضات ہیں جو جیسے آئی ایم ایف کے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی لنک ہے یا نہیں؟
دیکھیے جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو اس کا تعلق ہے ٹیررزم سے
جی,
اور ایک ہے دوسرا جو ہے فائنینشیل کرپشن سے تعلق ہے اس کا
جی.
جہاں تک فائنینشیل کرپشن کا تعلق ہے اس میں تو پاکستان اس وقت مطلب حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ وہی بنا ہوا ہے کہ وہ فائنینشیل کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور جو کچھ کوششیں کر رہی ہے اس میں تو ایف اے ٹی ایف اس کا پازیٹیو ویو لے گا. باقی رہ جاتا ہے ٹیررزم فائنینسنگ کا. ٹیررزم فائنینسنگ کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پہ کام ہو رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت اس معاملے میں تیزی سے کام کرنا چاہتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ ابھی تک اس بات پہ تیار ہی نہیں ہوئی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو.
اچھا تو اس کے اثرات پھر ہم ساری قوم کو ہی بھگتنے پڑیں گے
جی.
تو اب حکومت کے پاس کیا لائن آف ایکشن ہے اگر آپ سے یہ مشورہ گورنمنٹ لے کے اب حالات سنبھالنے, یعنی بالکل جو بظاہر کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بے قابو ہو چکے ہیں, تو اب ہمیں بس وہ سولوشن بتائیں کہ کوئی سولوشن ہے اس سال, یعنی اب بجٹ آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے, کچھ عوام کو ریلیف ملنے کی امید ہوگی یا ہوپ لیس ہو کے بیٹھ جائیں؟
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے تمام وزراء کو سارا فوکس معیشت کے اوپر رکھنا چاہیے, اور جو سیاسی جو صورتحال ہے مطلب اپنا وقت اس پہ ضائع نہ کریں کہ اپوزیشن پارٹیز کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس کا جواب دیں
جی.
ان کو سارا کا سارا فوکس اپنا جو ہے وہ اکنامک افیئرس پہ رکھنا چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی جتنی ڈیفیشنسیز ہیں سسٹمز کے اندر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کو جتنی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ کم سے کم وقت میں پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے.
ٹھیک ہے,
یہ میرے نزدیک ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل ان فائٹنگ نہیں ہونا چاہیے.
اور ایک آخری سوال اور بالکل مختصر سا کہ آپ کے خیال میں جو موجودہ صورتحال ہے ڈالر دسمبر تک کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے, کیا ہم اسے اور بڑھتا ہوا دیکھیں گے, روپیہ مزید ڈی ویلیو ہوگا, یا بس اب یہ جہاں پہ رک آ گیا یہیں رک جائے گا؟
میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا سا ڈیویلیوشن اور ہوگا, اور غالباً یہ 146-147 پر ڈالر پہ جا کے ہو سکتا ہے اس سے ذرا اور اوپر چلا جائے.
ٹھیک, بہت شکریہ ابھی شاہد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے, بہت قیمتی ہے آپ کی رائے اور بہت قیمتی تھا آپ کا وقت جو آپ نے ہمیں عنایت کیا, بہت شکریہ. ہمیں دنیا نیوز کے بزنس ایڈیٹر حارث ضمیر صاحب نے جوائن کر لیا ہے. حارث بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج ہم نے پروگرام کیا ہے مہنگائی پر, انفلیشن پر, جس کے نمبرز تو آپ جانتے ہیں 9.4 پاکستان بیورو آف اسٹیٹس نے دیے ہیں, لیکن عوام بھی بہت پریشان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو آپ کا عوام سے بھی رابطہ ہے اور حکام سے بھی رابطہ ہے, تو ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے؟
جی جیسے بالکل آپ نے صحیح فرمایا جو 9.4% ہے تو پانچ سال کی بلند ترین سطح تھا. اس سے پہلے جو تھی مہنگائی کی شرح 2014 اپریل میں دیکھی گئی تھی. سب سے بڑی وجہ جیسے ای بی شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے ڈالر جو ہے پچھلے 2017 سے اب تک 33% جو ہے وہ بڑھ چکا, یعنی کہ 33% کے قریب ہمارا پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہو چکا. اور ساری کی ساری جو درآمدات ہیں چاہے وہ پیٹرول ہو, سوئی ہو, ایڈیبل آئل ہو, تو سب کی سب جو ہے وہ درآمد کی جاتی ہے. جب درآمد کی جائیں گی اور ڈالر جو پہلے 105 روپے کا تھا اور ایک ڈالر کے لیے آپ کو 105 روپے خرچ کرنے پڑتے تھے, آج وہی ایک ڈالر کے اوپر ہم کو 141 روپے خرچ کرنے. اسی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پرائسز بڑھ گئے ہیں, گیس پرائسز بڑھ گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی پرائسز بڑھ گئے ہیں, اب تو میڈیسن پرائسز بھی بڑھ گئے ہیں. ہم نے جو بات چیت کی مختلف ہسپتال کے پاس گئے, وہاں پہ لوگوں سے پوچھا, تو اس میں یہی کہ جو پرائسز ہفتے بھر پہلے 100-150 روپے کی ملتی تھی وہ اب شوگر یا بلڈ پریشر کی دوائیاں جو ہیں 300-250-350 کی ہو رہی ہیں. تو جس سے ہم بہت آسانی سے تو نہیں بہت تکلیف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہے ایک عام عوام کی مہنگائی کی وجہ سے.
اچھا, حکومت کے پاس کوئی لائن آف ایکشن تو ہونا چاہیے تھا. اسد عمر صاحب ظاہر ہے جہاں دیدہ آدمی ہیں اور وہ ان کے کریئر میں ان کے سی وی پہ بہت سی کامیابیاں ہیں, تو کچھ ان کے پاس ایسا کوئی پلان نہیں کہ عوام کو فوری طور پہ ریلیف دے سکیں؟ مثلا کچھ اداروں کی نجکاری کر دیں تاکہ پیسہ آئے, کچھ انویسٹمنٹ باہر سے لے کر آئیں, کوئی طریقہ تو ایسا اختیار کرنا چاہیے جس سے عوام کو فوری طور پہ کچھ ریلیف محسوس ہو.
سر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ نشکاری کی جائے, کچھ کیے گئے, لیکن جب آپ یہ ہماری بدقسمتی اور آپ بھی نیوز سے واقف رہی آتی قریب رہے ہیں نیوز سے, کہ پچھلے 15 سال کے اندر جتنی بھی ہماری جمہوری حکومت آئی ہے انہوں نے آتے کے ساتھ ہی جو پریویس حکومت ہے اس کو برا بھلا کہنا ہے کہ اس نے ڈیٹ ٹریپ میں ڈال دیا, اس نے ہمیں قرضوں کے بوجھ میں چھوڑ گئی ہے, تو ہم سمجھ لیتے کہ شاید وہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل یا ایک وڈیرا یا ایک چودھری سرکل سے آئی ہے, تو وہ ایسا کرتی ہے. ان سے ہمیں امید تھی, ہم سب کو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایم بی اینز ہیں, سی اوز ہیں, بڑی 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 ایسوسیشن کے صدور رہ چکے ہیں. پاکستان بزنس کاؤنسل کے ابھی بھی اسد عمر صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, ہم اٹینڈ کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے جو فاؤنڈر ممبرز ہیں اس میں سے وہ ہیں, لیکن وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار یہ ڈیلیما چھوڑ کے گئے, اسحاق ڈار یہ ڈیٹ ٹریپ چھوڑ کے گئے, تو وہ کرائسس سے اس چیز سے نکل نہیں پا رہے ہیں. اب جب وہ حکومت میں نہیں تھے اور وہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اینڈ انڈسٹری تھا, تو کہتے تھے کہ حکومت جو ہے نواز شریف کی وہ پاکستان اسٹیل مل کا خیال نہیں کر رہی. پچھلے 8 مہینے ہو گئے ہیں, انہوں نے پاکستان اسٹیل کے اوپر ایک جنرل ذرہ یا ایک چیز بھی رہنگی نہیں ہے, وہ مسلسل خسارے میں ہیں, اور تقریباً یہ سمجھیے کہ ابھی بھی جو ہے وہ 460 ارب کا خسارہ تھا تو وہ اب بڑھ کے 490 ارب ہو گیا, مطلب ان لاسٹ 8 منتھ تقریباً 30 ارب کا خسارہ پاکستان اسٹیل کا مزید بڑھ گیا ہے. باتیں کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, لیکن ہمیں سامنے جو ہے نا عملی طور پہ اور فزیکل طور پہ کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی, صرف الزام دے دینا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا فلاں آدمی, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس کا بہت بڑا کوشچن مارک ہے.
اچھا ہاری صاحب, یہ جو سابق حکومت تھی, نواز شریف خود بھی صنعت کار تھے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ کراچی میں اور دوسرے علاقوں میں جو خاص طور پہ تاجر اور صنعت کار تھے وہ ان کے بہت حامی تھے اور ان کی پالیسیوں میں شاید مشورہ بھی دیتے ہوں گے لیکن ان کی پالیسیوں سے خوش بھی تھے, تو اب موجودہ جو ہمارا چیمبر ہے اور جو صنعت کار ہیں تاجر طبقہ ہے, اس کی کیا رائے ہے جو موجودہ صورتحال سے, کیا کاروبار مندہ ہے یا کاروبار صحیح چل رہا ہے ان کا؟
جی بالکل, کاروبار مندہ ہے بلکہ سست روی کا شکار ہے, کیونکہ انہوں نے جو آتے کے ساتھ ہی اسٹیٹمنٹ دیے نا کہ ہم جو ہے جتنے بھی تاجر برادری اگر انہوں نے غلط کام کی ہے اس کے اوپر ریٹ کریں گے. تاجر جتنا بھی ہوتا ہے, میرے خیال میں میں تو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, دنیا بھر کا جو تاجر ہوگا نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اوپر نیچے چیزیں ضرور کرتا ہے, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ تاجر کو کانفیڈینس ملے, تاجر کو پہلے نہیں ڈرائیں کہ اس کو ایف بی آر ریٹ کر دے گا, ہاں, یا ایف آئی اے ریٹ کر دے گی, ہاں, یا آپ اس کو پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس جو بائی کی گئی ہے یا سیل کیا گیا ہے उसके क्लाइंट्स कौन है, तो उससे ताजिर घबरा जाता है, ताजिर चाहता है कि वो मिले, उनके मसाइल हल हो। हमेशा हमने पिछले 25 साल में जितनी दफा भी देखा, ताजिर को हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है, वो हमेशा डिमांड ही करता रहता है, लेकिन उसके साथ बैठ के गिव एंड टेक वाली बात करें, लोगों से मिलते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें अधूरी छोड़ी हुई है, जिसका इंतजार जो है ताजिर बरादरी, स्टॉक मार्केट, इवन ये कि अभी हमने ट्रांसपोर्टर से बात की, जो ट्रांसपोर्टर्स भी गए वो कह रहे हैं कि काम मंदा है, इसलिए जो नकलो हमल है, आमदोरफ जो है पंजाब किले खैबर पख्तूनख्वा, सामान जो है वो जा नहीं रहा, स्लो हो गया है, जो पहले हफ्ते 10 दिन में जाती थी चीजें वो 20-30 दिन में जा रही है।
ओके बहुत शुक्रिया हरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज हमने महंगाई पर प्रोग्राम किया, माहरीन मुआशियात और बिजनेस रिपोर्टर्स और आम आवाम से भी बात की, और बहुत से लोग परेशान थे लेकिन मुजम्मिल असलम ने कहा कि हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आपका मेज़बान मुबशिर ज़ैदी, हमारी प्रोड्यूसर थी फायज़ा बुखारी, आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
रेड क्रॉस की बैन अक्वामी कमेटी के सरबराह ने उन मुल्कों पर जिनके शहरी शाम के उस कैंप में मुकीम हैं जो गैर मुल्की जंगजुओं के खानदानों के लिए कायम किया गया है, जोर दिया है कि वो उन्हें नज़रअंदाज न करें और मसले के एक पायदार हल के लिए काम करें। अक्वामे मुत्तहिदा में वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार मार्गरेट बशीर ने इस हफ्ते बैन अक्वामी रेड क्रॉस कमेटी के सरबराह पीटर मॉरर से बात की और हजारों औरतों और बच्चों की बेयकीनी की कैफियत को खत्म करने के मामले पर तबादला ख्याल किया। उनकी रिपोर्ट के साथ मैं हूं यास्मीन जमील। शिमाल मशरकी शाम में इराकी सरहद के करीब अलहोल कैंप तकरीबन 5,000 लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन इसकी बजाय यहां 80,000 से ज्यादा अफराद ने पनाह ले रखी है। इनमें से बेशतर औरतें और बच्चे हैं। इनमें से बड़ी अक्सरियत दाइश के दहशतगर्द ग्रुप के अहले खानदान की है जो दिसंबर में उस वक्त आना शुरू हुए थे जब शाम के बकिया हिस्से को दाइश से आज़ाद कराने के लिए जंग में शिद्दत आ गई थी। रेड क्रॉस की बैन अक्वामी कमेटी के सरबराह पीटर मॉरर ने हाल ही में कैंप में पनाह लेने वाले अफराद से मुलाकात की।
द सिचुएशन इन द कैंप ऑब्वियसली इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू दोस कैंप्स। इट्स डिफिकल्ट।
कैंप में सूरत-ए-हाल जाहिर है निहायत मुश्किल है। कैंप में बहुत से लोग आए हैं और उन्हें बुनियादी खिदमात, खाना पीना, रिहाइश की जगह, तिब्बी खिदमात, पानी और गंदे पानी के निकास की सहूलतें बहम पहुँचाना मुश्किल है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाली तंजीमें और खासकर मकामी इंतजामिया पर काफ़ी बोझ है। हमने इंसानी नौयत के काम को तेज़ करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। कैंप में मौजूद बेशतर लोग शामी और इराकी शहरी हैं, लेकिन तकरीबन 10,000 लोग ऐसे भी हैं जो दर्जनों दूसरे मुल्कों के शहरी हैं और उनके मुल्क उन्हें वापस कबूल करने को तैयार नहीं हैं। ये अल्फाज थे बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस के सरबराह पीटर मॉरर के। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर काम करने वाले लोगों को खास तौर पर हजारों बच्चों के बारे में तश्वीश है, जिनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई बालिग मौजूद नहीं है। बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस के सरबराह पीटर मॉरर कहते हैं,
2/3 ऑफ दोज हु आर इन अल-हल कैंप आर चिल्ड्रन बिलो 12 इयर्स ओल्ड एंड दे ऑफ कोर्स हैवंट नोन मच एक्सेप्ट फॉर लिविंग अंडर इस्लामिक स्टेट।
अल-हल के कैंप में 2/3 बच्चे हैं जिनकी उम्रें 12 साल से कम हैं। जाहिर है उन्हें दाइश के तहत दरपेश सूरत-ए-हाल के अलावा और ज्यादा कुछ मालूम नहीं है और कैंपों में गुजर बसर करते रहे हैं। ये जरूरी है कि मुतल्लिका मुल्क इन बच्चों को वापस ले लें, खासकर ऐसे बच्चों को जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। पीटर मॉरर ने मजीद कहा कि बच्चों को उनके मुतल्लिका मुल्कों को वापस भेजना, खासकर उन्हें जिनके साथ और कोई नहीं है, बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस के लिए अव्वल तरजीह है। बाज़ मुल्कों ने जबकि बड़ी तादाद में बच्चों और औरतों को वापस ले लिया है, बाज़ दूसरे मुल्क ऐसा करने में पसोपेश कर रहे हैं। बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के सदर पीटर मॉरर मजीद कहते हैं,
आई अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज बट आई आल्सो अर्ज everybody who has foreign nationals in those camps not to just burden
مجھے دشواریوں کا اندازہ ہے، لیکن میں ہر ایک سے جن کے غیر ملکی شہری ان کیمپوں میں مقیم ہیں یہ کہوں گا کہ وہ مقامی حکام، عراقی حکام اور مقامی کرد حکام پر اپنے شہریوں کا بوجھ نہ ڈالیں بلکہ اس پر توجہ دیں اور مسئلے کا کوئی حل تلاش کریں۔ یہ الفاظ تھے بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر مورر کے۔ دوسرے حالیہ تنازعات میں مثلا افغانستان اور عراق میں جبکہ بہت سے غیر ملکی جنگجو موجود تھے، ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ نہیں تھے۔ اب بین الاقوامی برادری کے لیے لازم ہے کہ وہ سیاسی عزم کو مجتمع کریں اور ساتھ ہی فنڈ کا بھی انتظام کریں تاکہ ایک منصفانہ اور قانونی حل تلاش کیا جا سکے اور اس پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس وقت تک الہول کے کیمپ میں مقیم ہزاروں لوگوں کا مستقبل غیر یقینی کا شکار رہے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ۔